الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر ضروری اور فرض ہے. اس کی نافرمانی سے، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے ہمارے لیے بچنا بھی ضروری ہے. حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تو کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور بڑا، ہلکا اور بھاری مت سمجھنا. ہمیشہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھنا کہ کسی بھی کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، کسی بھی گناہ سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ کی عظمت کو سامنے رکھو گے تو ہر نیکی بڑی نیکی معلوم ہوگی اور ہر گناہ بڑا گناہ معلوم ہوگا. مثال دی کہ اگر بادشاہ وقت کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کر لی جائے، اس کی بات نہ مانی جائے، اور پھر بعد میں انسان کہے کہ میں نے تو بادشاہ سلامت کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کی ہے، زیادہ نہیں، تو سامنے والی ذات چونکہ عظمت شان والی ہے، جاہو جلال والی ہے، رتب مقام والی ہے، تو اس کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کر لینا بھی یہ بڑی غلطی اور بڑی جرت تصور ہوتی ہے. اور سامنے والی ذات عظیم الشان ہے، تو اس نے جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کی بات کا ماننا، وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ عظیم الشان عمل بنتا ہے. تو چھوٹی سی بدتمیزی کو انسان یہ تصور کرے کہ میں نے تھوڑی سی بیعت بھی کی ہے، تھوڑی سی گستاخی کی ہے، بادشاہ کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کی ہے، تو اس کا یہ تصور باطل ہوگا. بادشاہ کے دربار کے شان کی خلاف ورزی، چاہے وہ بڑی شکل میں ہو یا چھوٹی شکل میں، جرم بہرحال جرم ہوگا. اللہ رب العزت عظیم الشان، احکم الحاکمین، پوری کائنات کے مالک، پوری کائنات کے خالق، پوری کائنات کے رازق، تمام کی تمام صفات اسی کی شایان شان ہیں، تمام کمالات کی مالک وہ ذات ہے. تو اس ذات کی نافرمانی کر کے انسان یہ تصور قائم کرے کہ میں نے تو تھوڑی سی نافرمانی کی ہے، چھوٹا سا گناہ کیا ہے، ہلکی سی بدتمیزی کی ہے، ہلکی سی بیعت بھی کی ہے، تو یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت شان جب ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے تو پھر چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ لگتا ہے، اور ہر نیک عمل جس شکل میں بھی ہو وہ عظیم لگتا ہے. بادشاہ وقت اگر ہمیں حکم دے دے ایک معمولی سی چیز کے اٹھا کے یہاں سے رکھنے کے یہاں پر، تو ہم کہیں گے یہ تو چھوٹی سی بات کا اس نے حکم دیا ہے، لہٰذا خلاف ورزی کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ اس چیز کو اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھ دو، بظاہر وہ عمل چھوٹا سا ہے، ہلکا سا ہے، آسان سا ہے، لیکن انسان سنی انسنی کر دے اور کہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات تھی لہٰذا نہ مانوں، تو یہ بہت بڑی گستاخی تصور ہوتی ہے. اور بادشاہ نے جس کام کے کرنے سے منع کر دیا اور انسان سوچے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کر لو کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی جرت اور گستاخی کہلاتی ہے، دلیری کہلاتی ہے کہ منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اس کام کو انجام دے لیا. اللہ رب العالمین کی ہاں بندے کی نیت دیکھی جاتی ہے، دل دیکھا جاتا ہے، اس کی عظمت اور محبت دیکھی جاتی ہے کہ بندے کے دل میں ہمارا کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی ہماری بات ماننے کی صلاحیت ہے. کامیابی اسی میں ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے کہ کوئی بھی نیکی نہ چھوٹنے پائے اور کوئی بھی بدی ہونے نہ پائے، ورنہ تو بسا اوقات دیکھنے میں ایک عمل چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ بارہا واقعہ سنایا کرتے تھے ہندوستان کا، होली दिवाली का मौका था, हिंदू अपनी रंग रंगेलियां मना रहे थे, त्यौहार का मौका था, हर चीज को रंगीन किया जा रहा था, कोई मुसलमान गुजर रहा था, मुंह में पान था, पीक भरी हुई थी, चलते चलते एक गधा दिखाई दिया जो बेचारा मासूम अपना सर झुकाए खड़ा था, तो उस गधे के पास से गुजरते हुए पान की पिचकारी उस गधे पर दे मारी और कहा कि ले तू भी रंगीन हो जा, तू क्यों बगैर रंग के खड़ा है। एक मामूली सी हरकत है बज़ाहिर कि हिंदुओं का त्यौहार का दिन है, हर तरफ रंग रंगीनी दिखाई दे रही है और वो खुशियां मना रहे हैं, और ये एक मुसलमान पान की पीक वैसे ही फेंकनी थी, फेंकते फेंकते गधे पर फेंक दी और साथ में एक जुमला कह दिया कि ले तू क्यों सीधा साधा खड़ा है, बगैर रंग के खड़ा है, तू भी रंगीन हो जा। इसी बात पर पकड़ हो गई, गिरफ्त हो गई, बाद वफात किसी को ख्वाब में दिखाई दिए तो उसके पूछने वालों ने पूछा कि क्या बीती, बताया कि यही मामला गले को पड़ गया, शामत आमाल ऐसी हुई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक तो हिंदुओं के साथ तुमने मुशाबहत इख्तियार की और उनकी नकल करते हुए तुमने एक बेजुबान बेकसूर मासूम हमारी मखलूक को तुमने लवारिस समझकर उस पर पान की पिचकारी मार दी कि वो अपना दिफा नहीं कर सकता, कुछ कहकर अपना इजहार ख्याल नहीं कर सकता, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि चलते चलते तुमने अपनी पान की पिचकारी उस पर फेंक दी। यही अमल काबिल मुआवजा और काबिल गिरफ्त बन गया। यही पान की पिचकारी इंसान अपनी औलाद पर फेंक सकता है, अपने आंखों की ठंडक, दिल का टुकड़ा जिसको इंसान सीने से लगाता है वो अगर खेलता हुआ सामने आए तो कभी भी इंसान पान की पिचकारी उस पर नहीं फेंकेगा, पान की पीक की उस पर कुल्ली नहीं करेगा, उसको तो सीने से लगाता है, लेकिन वहां चूंकि हकारत आई दिल में, गधा है, उसकी कोई अहमियत दिल में न थी, बेजुबान जानवर है बेचारा, सीधा साधा खड़ा था तो उसको गंदा किया। और दूसरी तरफ हिंदुओं की मुशाबहत में एक मजाक के अंदर जुमला कह दिया कि ले तू भी रंगीन हो जा, तू क्यों सीधा साधा बगैर रंग के खड़ा है। यही अमल छोटा सा अमल था लेकिन ऐसा अमल भारी बन गया कि वबाले जान हो गया। और बाज दफा कोई नेकी का अमल थोड़ा सा होता है और वही इंसान के लिए बहुत भारी भरकम साबित हो जाता है। बुखारी शरीफ में जो वाकया मनकूल है कि जिसमें आपने पिछली उम्मत की एक फाहिशा का तस्किरा फरमाया कि जिसने पानी के लिए एक कुएं पर पानी वानी पिया, जब देखा तो एक प्यासा कुत्ता जबान लटकाए हुए प्यास के लिए बिलक रहा है, तो उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी भरकर उसको पिला दिया। यही थोड़ा सा अमल उसकी निजात के लिए काफी हो गया। अल्लाह ताला को ये थोड़ा सा अमल चंद मिनट का ऐसा पसंद आया कि बंदी तूने हमारी एक हकीर सी और एक कमजोर मखलूक पर तरस खाया, हम तुझ पर तरस खाने के ज्यादा हकदार हैं। तो कोई भी नेकी छोटी नहीं, कोई भी बदी छोटी नहीं, कोई भी अमल वो बेवजन नहीं, बेवकत नहीं। हर चीज का अपना एक वजन है, हर चीज की अपनी एक वक्त है, हर चीज का अपना एक रद्द अमल है। नेकी थोड़े से हो और बदी थोड़ी से थोड़ी हो, हर एक के अंदर अपना मुस्बत और मनफी असर जरूर भी जरूर मौजूद है। अभी जुमे के अंदर ही हमने किस्सा सुनाया था पिछले जुमे में कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की पकड़ ऐसी आई कि इंसान दुनिया में गुनाह करता है, जुर्म करता है, समझता है कि शायद मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं। एक कसाई जो दिन भर काम किया करता था, जानवर भी जबा करता था और गोश्त का काम करके शाम को फारिग होकर घर लौट कर आता, फिर नहा धो के कपड़े बदलता था, तो इसी तरह एक दिन अपने गोश्त को फरोख्त करके दुकान बंद करके आ रहा था, तो कपड़ों पर खून के आसार भी थे, जानवर जबा किया था और सारा दिन यही काम करने की वजह से खून के दाग धब्बे उसके ऊपर होते थे। आते आते रास्ते में एक शख्स जो जख्मी हालत में लहू लुहान था, भागता हुआ कहीं से आया, इसके लिपट गया फरियाद करता हुआ जान बचाने के लिए, और देखा तो उसके सीने में खंजर घुपा हुआ था, किसी ने उस पर कातिलाना हमला किया था, खंजर घोंप दिया, तो जख्मी हालत में तड़पता हुआ बिलकता हुआ भागा और यहां पहुंचकर इससे लिपटा, और अभी ये तड़प ही रहा था कि थोड़ी देर में वो अल्लाह को प्यारा हो गया, दूसरे लोगों ने भी देख लिया और उसको हाथ के हाथ पकड़ लिया कि इसने इसको कत्ल किया है। शाम का वक्त था लिहाजा गवाही शहादत हुई, अहले मोहल्ला ने गवाही दी कि हमने रंगे हाथों इसको पकड़ा के इसके लिबास पर भी खून के दाग धब्बे और मकतूल भी इसी के करीब ही मुर्दा हालत में पाया गया। मुकदमा चला, सारा मामला चलते चलते किस्सा मुख्तसर ये कि उसके ऊपर قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ ہو گیا. جب اس کی سزائے موت کا وقت قریب آیا تو وہ زاروں قطار رو رہا تھا. تو جو جلاد تھا اس کو تعجب ہوا کہ یہ اتنا رو رہا ہے. قتل کرتے وقت تو اس کو کوئی ذرا سا احساس نہ ہوا, سزائے موت کے وقت میں اتنا روتا ہے. تو اس نے پوچھ لیا, کیا موت کی سزا کی وجہ سے روتے ہو, موت سے ڈر کے روتے ہو؟ اس نے بتایا کہ معاملہ ایسا نہیں, موت تو چلو آنی ہے, سزائے موت ملنی ہے, ملے گی, لیکن اس کے پیچھے پس منظر کچھ اور ہے. جس جرم میں مجھ کو پکڑا گیا میں اس کا مجرم نہیں, حقیقت حال کچھ اور ہے. پھر اس نے جب تفتیش کی, معلوم کیا, تو اس نے بھی پورا تفصیل سے قصہ سنایا اور بتایا کہ میں تو ملاح تھا, کشتی چلاتا تھا, دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو پہنچاتا تھا. تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک ماں بیٹی میری کشتی میں سوار ہوئی, ان کو میں لے جا رہا تھا تو بیٹی پر نظر پڑی تو وہ حد سے زیادہ حسین و جمیل تھی, میں اس پہ فریفتہ ہوا, میں نے آنکھوں میں اس سے بات چیت کی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو وہ پاک باز تھی, تو اس نے عندیہ دے دیا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو, مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو, تو میں ناجائز طریقے سے نہیں بلکہ حلال اور جائز طریقے سے مل سکتی ہوں, تم اس سلسلے میں میرے والد سے بات کرو تو بات ختم. چنانچہ اس نے اتا پتا نکال کے اس کے والد کو رشتہ دیا, تو والد نے اس کو غیر معیاری تصور کرتے ہوئے انکار کر دیا اور وہ سال بھر تک لگا رہا تگ و دو میں, کوششیں کرتا رہا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا کسی نہ کسی طرح رشتہ ہو جائے, لیکن وہ کسی بھی طرح آمادہ نہ ہوئے. وقت گزرتا گیا, اس لڑکی کی شادی ہو گئی. مدت گزرنے کے بعد پھر اسی طرح ایک کشتی میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک خاتون بچہ لیے ہوئے آئی کنارے پر, اس کنارے تک جانا تھا, اس کو جب پہنچانے کے لیے جانے لگا راستے میں نظر پڑی تو دیکھا تو یہ تو وہی خاتون تھی جس کے اوپر اس کی نظر پڑی تھی. تو اس کے اندر پھر وہی شیطان جاگ گیا اور اس نے کہا کہ اب تو تنہائی ہے, اکیلی مسافر تھی یہ, یہاں سے وہاں تک اس کو راستہ پار کرانا تھا. تو اس نے اس سے گناہ کی خواہش ظاہر کی, تو اس نے کہا کہ پہلے تو میں کنواری تھی, اب تو میں شادی شدہ ہو چکی اور میرا ایک سال کا بچہ بھی میرے گود میں موجود ہے, اب تو اس چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, میں شادی شدہ ہوں, عزت دار ہوں, پاک دامن ہوں. قصہ مختصر یہ کہ اس کے اوپر گناہ کا ایسا غلبہ ہوا, کہنے لگا کہ میں نے اس سے پہلے اصرار کیا, جب وہ انکار کرتی رہی تو میں نے اس سے اس کا بچہ چھینا. اب چونکہ کشتی میں وہ اکیلی تھی اور ساتھ میں ایک شیرخوار بچہ تھا, اس بچے کو چھین کر میں نے اس کو الٹا لٹکایا اور پانی میں اس کا سر ڈبونے لگا. بچے کا سر پانی میں ڈوبتا تھا, وہ بلکتا تھا, پریشان ہوتا تھا, دم گھٹتا تھا, تو ماں کی مامتا پھڑکتی تھی اور وہ رو رہی تھی. پھر میں بچے کو سیدھا کرتا, سانس دلاتا, پھر میں اس کو للکارتا اور اپنی طرف مائل کرتا, وہ پھر انکار کرتی. اس سے مختصر یہ کہ دو تین دفعہ اس طرح کیا, آخر کار وہ بچہ معصوم جان تھا, دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا. تو میں نے اٹھا کر اس بچے کو دور پانی میں پھینک دیا اور کہا کہ دیکھو بچے کا انجام تمہارے سامنے ہے, اگر تم بھی اب باز نہ آئی تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. پھر میں نے اس پر دست درازی کی اور گناہ کی کوشش کے اندر میں اتنا جنونی اور پاگل ہو گیا کہ میں نے اس کے کپڑے تک پھاڑ ڈالے اور وہ کسی بھی طرح آمادہ نہ ہوئی. تو میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو کل کو یہ شکایت کرے گی اور مجھے گرفتار کرائے گی, تو لہٰذا پھر میں نے اس کا بھی گلا گھونٹ کے کام تمام کیا اور اس کو بھی پانی میں غرق کر دیا. اور پھر میں نے آہستہ سے اپنا پیشہ تبدیل کر کے ملاحیت کے پیشے سے ہٹ کر پھر میں نے قصائی کا پیشہ اختیار کر لیا اور کہا کہ مدت سے میں قصائی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہوں, لیکن اب جب مجھ کو سزائے موت دی جا رہی ہے, کہا کہ یہ سزائے موت کا فیصلہ اس واقعے کے 20 سال کے بعد ہوا ہے. میں تو مطمئن تھا کہ چلو چھوٹ ہو گئی, بچ گیا, لیکن 20 سال کے بعد اچانک اس طرح زخمی شخص بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں آ کے مر گیا اور اس کا قتل میرے گلے پڑ گیا. تو بے شک میں قاتل ہوں لیکن اس جرم کا نہیں, اس جرم کا قاتل ہوں. ہر عمل اپنے اندر رد عمل لگتا ہے, نیکی ہو اس کا اثر بھی نمایاں دکھائی دیتا ہے, بدی ہو اس کا بھیانک اثرات بھی سامنے آتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نمازی ہیں دبئی کے اندر, وہ ہوا کرتے تھے اپنی جوانی کی عمر میں, بتانے لگے کہ ایک دفعہ وہاں کام جہاں چلتا تھا ان کا پورا کمپاؤنڈ تھا, تو وہاں پر کوئی شیخ آئے اور ان کا کہیں جیب کا پرس گر گیا, جب ان کی نظر پڑی اٹھایا تو اس میں کافی بھاری رقم بھی تھی اور کافی قیمتی چیزیں ویزے. تو انہوں نے امانت داری دیانت داری کے ساتھ 1 ریال نکالے بغیر جوں کا توں صحیح سالم اپنے جو بڑے تھے ان کو بتا دیا اور انہوں نے چرچا کر دیا اس طرح اپنی کمپنی کے اندر کے, اس طرح ایک پرس ملا ہے جس کسی کا بھی کوئی آئے حقدار تو وہ پھر فلانے صاحب تک بھیج دے. کچھ ہی وقت کے بعد تلاش کرتے کرتے وہ شیخ صاحب پہنچ گئے جو بہت بڑے سیٹ تھے اور وہاں ان کے سونے کی تجارت اور کاروبار اور بڑا اسٹور اپنی کمپنی بڑی. تلاش کرتے کرتے جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہاں یہاں تو وہ ملا ہے. تو غرض یہ کہ پھر وہ ان صاحب تک پہنچایا گیا جن کے پاس وہ پرس محفوظ تھا. تو وہ حیران تھا کہ اس کے اندر سے ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ وہ کون شخص تھا جس نے یہ پرس اٹھایا اور آپ تک پہنچایا, پھر ان کو بلایا گیا؟ یا ایک عام ملازم کی حیثیت سے کام میں لگے ہوتے تھے. تو بڑا خوش ہوا کہ اتنے امانتدار دیانتدار کہ میری ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی, حالانکہ کافی بھاری رقم اس کے اندر ریالوں کی شکل میں موجود تھی. اس نے خوش ہو کر ان کو انعام دینا چاہا تو انہوں نے انکار کیا کہ مجھے انعام کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا صلہ دے گا. غرض یہ کہ اس نے اپنا کارڈ دیا, اپنی دکان کا کارڈ دیا, سونار تھا وہاں, سونے کی اس کی بڑی وہ تھی کہ جب کبھی آپ کو آنا ہو صرف آپ آ کر یہ کارڈ دکھا دینا. انہوں نے کہا جب کبھی مجھے آنا ہوگا میں یہ واقعہ بتا دوں گا, آپ بے فکر رہیں. دنیا کا لالچ تھا نہیں, اللہ تعالیٰ کی خاطر امانتداری دیانتداری تھی. ایک چھوٹا سا عمل کے پرس اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا اور وہ مالک تک پہنچ گیا. مدت گزر گئی, وقت گزر گیا, ایک وقت وہ آیا کہ انہیں کی کمپنی کے اندر بتا رہے تھے کہ جہاں مالی معاملات تھے ان مالی معاملات کے اندر ایک بڑے آدمی کی ضرورت تھی کہ جو چھوٹوں کی نگرانی رکھے, کہ وہاں بل ول کا سلسلہ تھا کہ رقم بڑی آتی تھی تو اس میں کوئی خرد برد نہ کرے. اس وقت وہاں کا جو انچارج تھے انہوں نے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کو پرس ملا تھا اور بغیر کسی کمی بیشی کے اس نے پرس جوں کا توں دیا تھا. تو پھر ان کو بلایا گیا, حالانکہ بتا رہے تھے کہ وہاں بڑی بڑی سورسیں لگ رہی تھیں اس عہدے کے لیے اور بڑے بڑے لوگ آگے اپنے لوگوں کو کیونکہ بڑی تنخواہ تھی. اس وقت ان کی وہ نیکی دنیا ہی میں ایسی کام آئی کہ ان کو امانتداری اور دیانتداری کی بنا پر وہاں فائز کیا گیا. انہوں نے کہا مجھے تو یہ کام آتا نہیں, کہا کہ آپ صرف کام کریں گے, معاونین آپ کو سارا کام بتاتے رہیں گے. تو اللہ پاک نے اس ایک چھوٹی سی نیک عملی کی بدولت کہا کہ مجھے اتنے بڑے منصب پر فائز کر دیا کہ میرے وارے کے نیارے ہو گئے, تنخواہ کے لحاظ سے, سہولتوں کے لحاظ سے زمین سے آسمان پر پہنچ گئے. نیکی بظاہر چھوٹی سی کیوں نہ ہو, دنیاوی لحاظ سے بھی خیر و برکت اپنے اندر رکھتی ہے اور آخرت کے تو کہنے ہی کیا. اللہ تعالی نے ہر نیک عمل کے اندر وزن رکھا, نورانیت رکھی, کشش رکھی, اپنی محبوبیت رکھی. تو اللہ تعالی کا حکم جس شکل میں بھی ہو, کوئی بڑا امر دکھائی دیتا ہو یا چھوٹا, سامنے عظمت اللہ تعالی کی ہو کہ جب میرے اللہ نے کہہ دیا سمعنا و اطعنا, اور گناہ بڑی شکل میں ہو یا چھوٹی شکل میں, جب میرے اللہ نے منع کر دیا تو اب مجال ہے کہ میں اس کا ارتکاب کروں. یہ تصور انسان ہمیشہ قائم رکھے کہ بادشاہ کی خلاف ورزی بھلے وہ بڑی شکل میں ہو یا چھوٹی, بادشاہ کی بے ادبی بڑی شکل میں ہو یا چھوٹی, دونوں ہی جرم تصور ہوتے ہیں. آگ کا انگارہ ہو یا چنگاری ہو, سانپ بڑی شکل میں ہو, اژدہا ہو یا سپولیا ہو, بچھو مکمل بڑا ہو یا اس کے بچے ہوں, یہ زہریلے اثرات رکھتے ہیں. گناہ چاہے بڑی شکل میں ہو چاہے چھوٹی چنگاری کی شکل میں ہو نقصان پہنچاتا ہے. انسان اگر اپنی حقیقت کو یاد رکھے کہ دنیا کے اندر میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمیٹنے کے لیے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے لیے, اور وقت بالکل سمٹتا چلا جا رہا ہے, زندگی جب سے شروع ہوئی اس کے بعد سے موت کا اٹل وقت مقرر ہے اور زندگی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے, کشتی کنارے کی طرف جا رہی ہے, جاتے جاتے ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ کشتی کنارے سے لگ جاتی ہے, چرچا ہو جاتا ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا. تو یہ فاصلے بڑی تیزی کے ساتھ سمٹ رہے ہیں, رات دن ہمارا فاصلہ موت سے قریب تر ہو رہا ہے. تو اس کم ہونے والے فاصلے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور نا فرمانی سے بچتے ہوئے آخرت کے اندر ذخیرہ کر لیا جائے, نیکیاں جمع کر لی جائیں, آخرت کے ذخائر وہاں کے سکے وہاں کے درہم اور دینار یہی نیک اعمال ہیں. ورنہ تو موت کا فرشتہ جب آتا ہے پھر وہ موقع اور مہلت نہیں دیتا. بادشاہ تھا, بڑی عریض اور وسیع سلطنت کے اوپر اس کی حکومت تھی اور بڑے ناز و نعم سے رہا کرتا تھا. تو ایک موقع پر اس نے اپنے تمام وزراء سفراء عمراء کے لیے ایک عظیم و شان دعوت کا انعقاد کیا اور اس میں قسم قسم کے کھانے اور طرح طرح کے مشروبات کیا کچھ اس میں نہیں تھا, اور ایک بڑی عالیشان دعوت اپنے عروج پر تھی. اچانک شاہی محل کا دروازہ اس زور سے کسی نے بجایا, کھٹکھٹایا کہ سارے اندر دنگ رہ گئے کہ کون آیا. دربانوں نے دیکھا تو ایک اجنبی شخص کھڑا ہے, تو دربان اس پر برس پڑے کہ بڑا لالچی فقیر ہے, صبر و تحمل نہیں, اس قدر زور سے دروازہ بچایا، صبر کرو پہلے ہم کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں پھر تمہیں بھی دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں کھانا کھانے نہیں آیا، میں تو اس دار فانی کے بادشاہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ان کو یہ بات ابھی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ اندر کوہرام مچ گیا، پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت تخت کے اوپر جو براجمان تھے وہ انتقال کر چکے، پٹخنی کھا کے گرے، اور وہ فرشتہ تھا موت کا جو دروازہ بجا کر دستک دے رہا تھا کہ تمہارا یہ سارا کھیل تماشا ختم ہونے والا ہے۔ عین عروج کے وقت، جس وقت ساری چیزیں اپنے شباب پر تھیں، عین اس وقت دروازہ بجا کر، ابھی وہ سمجھنے بھی نہیں پائے تھے کہ سارا کھیل چوپٹ ہو گیا، معاملہ دھرم بھرم ہو گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا تو پھر لمحے بھر کی مہلت نہیں ملتی، بادشاہ ہو یا وزیر، امیر ہو یا غریب، پھر اس وقت جب موقع آتا ہے پھر جانا ہی جانا پڑتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ اپنی اس منزل کو سامنے رکھے کہ میں تو آخرت کی اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اپنے ساتھ کتنا توشہ بنا لیا۔ مسافر کے جب سفر کا وقت قریب آتا ہے تو کیسے تیاریاں بڑھتی جاتی ہیں اس کی، سفر میں یہ بھی کام آئے گا، وہ بھی کام آئے گا، زیادہ راہ کے اندر وہ ہر ضرورت کا سامان اپنے ساتھ جمع کرتا ہے، مکمل کر کے وقت مقررہ پر اس کا پورا زادہ راہ مکمل تیار ہوتا ہے۔ ہم بھی آخرت کے سفر کے لیے منزل کی طرف رواں دواں ہیں کہ وقت آنے پر وہاں سے پھر ہمیں آگے تنہا اکیلے سفر کرنا ہوگا۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو، شکریہ، اب تو تنہا ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ یہ دنیا کے سارے جھمیلے، ساری رونقیں، ساری گہما گہمیاں، یہ سارے رشتے ناطے، یہاں تک تو خوب ہوتی ہے رونق گہما گہمی، تعلقات اثر رسوخ، لیکن جب آنکھ بند ہو گئی تو اس کے بعد پھر حال یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان تنے تنہا ہی آگے، پھر اس کے معاملات اکیلے شروع ہونے والے ہیں۔ دبا کے قبر میں چل دیے دعا نہ سلام، یہ کیا ہوا ذرا سی دیر میں، یہ کیا ہوا زمانے کو۔ دبا کے قبر میں چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں، یہ کیا ہوا زمانے کو۔ وہی بیٹے، وہی بھائی، وہی سگے رشتے اپنے ہی ہاتھوں سپرد خاک کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ منزل اگر ہمارے سامنے ہو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر جو آنے والی ہماری ایک منزل ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغیچہ ہے، یا خدا نہ خواستہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک بھیانک گھڑا ہے، اور اس کو باغیچہ بنانا یا گھڑا بنانا یہ ہمارے انہی اعمال کے اوپر سارا اس کا دار و مدار ہے۔ ہم اگر آگے اپنی منزل کو اچھا بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ کامیاب ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم کا گھڑا بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ناکامی اس قدر ہے کہ پھر اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں۔ اس لیے اس منزل کو سامنے رکھ کر انسان تیاری کرے اور رات دن گزارتا چلا جائے۔ یہ منزلیں قدم بہ قدم، جس طرح انسان منزل کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے تو ایک ایک قدم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں مجھے 100 قدم درکار ہیں، کہ یہاں سے وہاں تک کا اگر 100 قدم کا فاصلہ ہے تو ہر قدم اٹھنے والا وہ میرے اس فاصلے کو کم کرتا چلا جائے گا اور تعداد کو گھٹاتا چلا جائے گا، کہ 100 سے وہ 99، 99 سے 97، 98، 97، 96، 95، ہوتے ہوتے کم ہو کے آخر میں وہ 0 پر آ جائے گا اور منزل تک انسان پہنچ جائے گا۔ یہ رات دن جو اللہ پاک نے دیے، یہ بھی ہمارے قدم ہے کہ ایک دن گزر گیا تو یہ ہمارا قدم ختم، دوسرا دن گزر گیا تو یہ ختم، تیسرا گزر گیا تو یہ ختم۔ تو یہ سارے صبح و شام ہم گزارتے گزارتے آخر کار اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ جو منزل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے لیے روضۃ من ریاض الجنہ ہو، کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہو، کہ وہاں پہنچ کر سکھ چین سے انسان پھر آخرت کے منزلوں میں چین سے ایسا سو جائے کہ پھر آخرت میں اس کو پھر وہی اٹھائے جو اس کا سب سے محبوب ہو۔ تو یہ منزل یاد رہے تو پھر چھوٹا گناہ کرتے ہوئے بھی انسان کو جھجک ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ خامخواہ میں چنگاری، آگ کا انگارہ اپنے ذخیرے میں کیوں ڈال لوں۔ پھر وہ سر سے پاؤں تک وجود کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس وجود کے متعلقات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ موت بڑی عجیب چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، ایسے ایسے عجیب اور غریب اس کے واقعات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک لڑکی تھی جو پیدا ہوئی تو کسی ولی نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے معاملات سے گزرے گی اور آخر میں جو اس کی موت واقع ہوگی ایک مکڑی کے ذریعے۔ تو اس بات کو سننے والے نے جس گھر کے اندر یہ بچی پیدا ہوئی تھی وہیں کا یہ ملازم تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بچی کا کام تمام کر دوں. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے، درویش اللہ کے ولی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پیشن گوئی کرتے ہیں تو وہ ایسی پتھر کی لکیر بن کے ثابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ فاحشہ بنے گی اور 100 مردوں سے ملاپ کرے گی اور آخر میں اس کی موت ایک مکڑی سے ہوگی. اس نے سوچا کہ یہ وقت کی اتنی بڑی فاحشہ بنے، اس سے پہلے اس کے کام تمام کر دوں. اور یہ بھی انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ پھر آخر میں اس کی شادی اپنے ہی گھر کے ملازم سے ہوگی اور مکڑی کے ایک معمولی سے جو جانور کہلاتا ہے اس کے زہر سے مرے گی. تو اس نے موقع پا کر اس بچی کا کام تمام کیا، اس پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس کے پیٹ کے اندر زخم لگائے اور وہاں سے بھاگ گیا، یہی سوچ کر کہ چلو ایک میں نے فاحشہ کا کام تمام کر دیا. ماں کو پتہ چلا تو وہ لے کر بھاگی اور اس کو علاج معالجہ کیا، اس کے ٹانکے وہاں کے لگائے گئے، سلائی کی گئی، تو بہرحال وہ بچی پنپتی چلی گئی اور زندگی تھی اس میں، جان تھی، بچ گئی. وقت گزرتا چلا گیا، مدت دراز کے بعد یہ تو روپوش ہو چکا تھا، سالوں بعد یہ واپس پلٹ کر اپنے گاؤں آیا، اپنے علاقے میں آیا اور جہاں یہ گیا تھا وہاں کام کرتے کرتے، کاروبار کرتے کرتے مال پیسہ کما کر لایا. واپس آ کر اس نے جب شادی کرنا چاہی تو اپنے علاقے کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون کا انتخاب کرنے کے اس نے اظہار کیا تو اس کے لیے جو چناؤ ہوا، تو قسمت وہی لڑکی جس کو قتل کر کے بھاگا تھا وہ زندہ سلامت اور آج اس علاقے کی سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی. ہر ایک اس پر مرتا تھا اور بدکاری کے ایسی مرکز بنی ہوئی تھی کہ زناکاری کا اڈے کھلے ہوئے تھے. تو بہرحال اس کا تو علم میں نہیں تھا تو اس کی اس سے شادی ہوئی. جب شادی ہو گئی اس کے بعد پھر سلسلہ چلا، بات چیت ہوتی رہی، تو ایک موقع پر اس نے پوچھ لیا کہ تم کہاں سے آئے، یہ وہ تبصرہ ہوتے ہوتے تو اس نے راز فاش کیا، کہا کہ میں تو اسی علاقے کا تھا لیکن سال ہر سال پہلے ایک بچی کو قتل کر کے میں یہاں سے بھاگا تھا اور مدت کے بعد واپس پلٹ کر آیا ہوں. جب یہ بات سامنے آئی تو اس نے کہا کہ وہ بچی تو شاید میں ہی ہوں، میری ماں مجھ کو بتاتی ہے کہ ہمارے گھر کا ایک ملازم مجھے قتل کرنے کی کوشش کر کے بھاگا تھا. پھر وہ زخم کے نشانات اس نے دکھایا تو واقعتاً تو یہ تو وہی تھی. اس نے پھر بتایا کہ میں نے تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کی تھی، تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں اب تک مجھ سے کئی اس طرح کے گناہ سرزد ہوئے لیکن مجھے تعداد یاد نہیں، کہا کہ 100 کی تعداد تیری پوری ہوئی ہوگی. اور کہا کہ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی گھر کے ملازم سے اس بچی کی شادی ہوگی اور میں تمہارا بھگوڑا ملازم ہوں جو مدت کے بعد پلٹ کر آیا. اور انہوں نے ایک اور بات بھی تمہارے بارے میں بتائی تھی اور وہ یہ کہ تمہاری موت ایک مکڑی کے زہر کے ذریعے ہوگی. اور کہا کہ اب چونکہ میاں بیوی بن چکے تھے اور حد سے زیادہ حسین و جمیل تھی بیوی، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بالکل محفوظ رکھوں، کہیں بھی مکڑی تمہارے تک نہ پہنچ سکے. تو اس نے اس کے لیے ایک عالیشان محل بنوایا اور اپنی جد و جہد پوری کر کے ایسا تیار کیا کہ جس تک کیڑے مکوڑوں کی رسائی نہ ہو. اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزر رہی تھی. وقت گزرتا گیا تو ایک دن اس کو چھت کے اوپر مکڑی دکھائی دی. تو اس نے کہا اچھا یہ وہ مکڑی ہے جس کے بارے میں مجھے ڈراتے تھے کہ میں اس کے ذریعے مروں گی. تو اس نے بڑی حقارت کے ذریعے اس کو جھاڑ کے گرایا، گرانے کے بعد اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے مسل کے مار دیا. یہ اور میری موت جو مسل کے مارا تو بس وہیں سے زہر کا اثر شروع ہو گیا اور اس کی ٹانگ دیکھتے دیکھتے زہر ایسا چڑھا کہ کالی پڑ گئی اور اسی زہر کے نتیجے میں وہ موت کے منہ میں چلی گئی. تو انسان کے لیے موت کے عجیب و غریب عنوان ہوتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ موت کس عنوان سے آئے گی، کہاں سے آئے گی، کیا اس کا سبب بن جائے گا. ہمارے یہاں سامنے ہی رہتے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ کا پچھلے ہی دنوں انتقال ہوا کینسر کے اندر، اللہ مانو الحفیظ. اللہ تعالی ہمیشہ مہلک بیماریوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھانے کے دوران اچانک جس طرح لقمہ انسان کا تھوڑا سا بہک جاتا ہے، زبان بہکتی ہے اور زبان دانتوں میں آ جاتی ہے، تو ان خاتون کی کھانا کھانے کے دوران اچانک زبان دانتوں میں آ گئی اور بس وہاں ایک زخم بن گیا. زخم بنتے 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 وہ پورا کینسر بن کے ابھی پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھے انسان تو آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھا کرو، یہ تمہاری دنیا کی لذتوں کو کرکرا کرنے والی ہے. پھر انسان غافل نہیں رہتا، اس کو پھر ہوش رہتا ہے، عقل لیتی ہے، سمجھ رہتی ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو یہاں ناچ گانے کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے نہیں، مست و مگن ہونے کے لیے نہیں، غفلت کے لیے نہیں، عیاشی بدماشی کے لیے نہیں، بلکہ ایک مقصد کے لیے آیا ہوں اور مجھے وقت محدود دیا گیا ہے. اس محدود وقت کے اندر ہی مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے. جب مقصد سامنے ہوگا تو پھر انسان لا یعنی چیزوں سے بھی بچتا ہے، کھیل تماشوں سے اور فضول چیزوں سے اور بالخصوص گناہوں سے بچتا ہے کہ میں اس کام کے لیے یہاں نہیں بھیجا گیا. بہلول دانا کا واقعہ میں نے جمعے میں سنایا تھا کہ بصرہ کی گلی سے گزرتے ہوئے محلے کے بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے کہ جو اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے, بچوں کے جیسے اپنے اپنے کھیل ہوتے ہیں, تو دیکھا کہ ایک بچہ قریب بیٹھا ہوا رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, سمجھے کہ شاید غریب بچہ, اس کے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے, اس لیے حسرت اور پریشانی میں رو رہا ہے. اس کے پاس گیا, اس کو پیار کیا, کہا بچے کیوں روتے ہو, تمہارے پاس اخروٹ اور بادام نہیں تو میں خرید کے دے دیتا ہوں, تم بھی کھیلو, تم کیوں روتے ہو. تو اس بچے نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا, نگاہیں ملائیں اور کہا کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ میرے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے, بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ان بچوں کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. جو بچے یہاں کھیل کود میں لگ گئے آ کر, ان بچوں کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. آج تو بچے تو بچے, بڑے دشمنان اسلام نے ہماری عقلوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ ہمیں ایسے کھیل تماشوں میں لگا دیا, جب یہ میچ چل رہے ہوتے ہیں, کھیل تماشے چل رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے, عورتیں مرد, سارے ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں چوکا چھکا لگتا ہے تو گھروں سے شور کی آواز آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ واقعی کچھ ہو گیا. ایسا ہمیں ایک بال اور ڈنڈے کے پیچھے گھما دیا اور ایسی ہماری صلاحیتوں کو پامال کیا کہ دشمن خود تماشا دیکھتا ہے کہ ان کو اس میں لگائے رکھو, اور خود جو کھیل کھیلتا ہے یہ وہ کھیل کھیلتا ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کو مارتا ہے, ان کو نشانہ بناتا ہے, کہتا ہے بڑا لذیذ یہ کھیل, بڑا لذیذ. باقاعدہ وہاں سے شہزادہ آیا تھا افغانستان میں, اس نے کافی اس طرح کی نشانے بازیاں کی اور واپس جا کے اس نے انٹرویو دیا اور بڑے خوشی کا اظہار کیا, کہا کہ بڑا مزہ آیا ہمارے مسلمان معصوم بچوں کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر, اور وہاں جا کے اس نے بڑے کھل کے تبصرہ کیا. ہمیں ان کے پیچھے لگا دیا, کھیل تماشوں میں لگ جاؤ, دنیا بھی برباد, آخرت تو ہے ہی برباد, کہ وقت جو ضائع ہو رہا ہے, حاصل کچھ نہیں. ہمارے یہاں استاد محترم ہے, بتانے لگے کہ ایک جنازہ ہمارے یہاں ایسا ہوا, فلیٹوں کی مسجد ان کیوں, تو کوئی پرانا میچ تھا, جس میچ کے اندر بالکل آخر میں جہاں مرحلہ آ جاتا ہے برابری کا, آر یا پار, تو اس کے اندر کہا کہ بالکل آخری مرحلہ تھا کہ آخری بال کے اندر اگر وہ ہو گیا تو جیت گئے اور اگر نہیں تو ہار گئے. کہا کہ بالکل آخری بال میں کوئی چوکا چھکا لگا تو بس اسی کے ساتھ ان کے دل پر ایسا اٹیک ہوا کہ انتقال کر گئے. بیٹھے ہوئے بڑے انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے, اور یہ لمحہ ظاہر کمزور دل والے کے لیے ہوتا ہے کمزور, تو ایسے ایسے انہماک رکھنے والے, اور وہاں وہ بچہ ایسا درد دل رکھنے والا کہ آنسو بہا رہا ہے, اور بہلول دانا سے کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے اخروٹ اور بادام نہیں ملے, میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ ان بچوں کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. کسی اونچے گھرانے کا بچہ ہوگا, حضرت امام زین العابدین کی طرح آیت سنی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, رونے لگ گئے. چھوٹے سے بچے ہیں, حضرت امام زین العابدین, حضرت حسین کے ساتھ, حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی. تو کسی نے پوچھا, رہے بچے آپ کیوں رہتے ہو, آپ تو اتنے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہو, سید زادے ہو, اتنے عالی نسب والے, اتنے پاک باز, اتنے متقی پرہیزگار, آپ کیوں رونے لگے؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, جب وہ چولہا جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے. ایسا نہ ہو کہ بڑے انسانوں کو جلانے سے پہلے چھوٹے انسانوں کو جلا کر آگ کو دہکایا جائے, تو اس لیے ڈر لگ رہا ہے. ایسے ڈر اور خوف رکھنے والے بچے کہ جو بچپن سے رو کر آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کو منانے والے, اللہ پاک نے پھر وقت کا امام بنایا. تو یہ بچہ ہو یا بڑا ہو, بات یہ ہے کہ جب حقیقت انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے, اور اس محدود زندگی ہی میں سارا سرمایہ جمع کرنا ہے, ساری آخرت کے ذخیرے بنانے ہیں, سارا دار و مدار اسی زندگی پر ہے, تو پھر تو انسان اپنے وقت کو کارآمد بناتا ہے, غفلت سے بچتا ہے, لایعنی چیزوں سے بچتا ہے, فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور تو بہلول دانا نے اس سے پوچھا کہ پھر انسان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں تو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ کہنے لگا علم اور عمل کے لیے, عبادت کے لیے بندہ پیدا کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرے, عمل کرے اور اللہ کی بندگی کرے, اللہ کا بندہ بن کر جیے. کہا کہ اچھا بچے, تو نے یہ بات کہاں سے سیکھی, کس سے معلوم ہوئی؟ کہا کہ اللہ کے کلام سے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا, فضول میں پیدا کر دیا؟ تمہارے مقصد کوئی بیکار نہیں, بہت عظیم و شان مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون, تمہارا خیال یہ ہے کہ تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے. یہ خیال جب انسان کے دل دماغ سے گم ہو جاتا ہے, اوجھل ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو پھر دنیا ہی کے اندر انسان اتنا منہمک ہوتا ہے کہ پھر کھیل تماشے ہوں یا گناہ ہوں، لایعنی چیزیں ہوں، اسی میں اس کو پھر لذت محسوس ہوتی ہے، مزے محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے کرکری چیزیں ہیں جو آخرت کے مزوں کو کرکرا کریں گی. جو دنیا میں جتنے زیادہ گناہوں کی زندگی گزارے گا، اتنے ہی زیادہ اس نے اپنے اوقات کو غفلت میں گزار دیا، اپنے ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. اس لحاظ سے حقیقت کو سامنے رکھنے والے ہمیشہ وہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرا لمحہ لمحہ قیمتی بن جائے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، بچپن ہی سے اللہ پاک نے ایسی فطرت پر پیدا فرمایا، کبھی بچوں کے ساتھ محلے میں جیسے کھیل تماشے ہوتے ہیں کبھی شریک نہیں ہوئے. آپ کا کھیل کیا ہوتا تھا؟ کبھی کوئی خالی مسجد مل گئی، ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. تو بچپن کے اندر بھی دیکھنے والے نے بتایا کہ بچپن کے کھیل ان کے یہی ہوتے تھے کہ محراب اور ممبر اور واعظ اور نصیحت، اور اللہ پاک نے اسی شوق کو حقیقت بنا کر اس منصب پر فائز فرما دیا. چھٹپن کے اندر سے 12-13 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا تھا. نانی صاحبہ بتاتی ہیں کہ 12-13 سال کی عمر میں ہی رات کے آخری پہر میں اٹھ جایا کرتے تھے. اور پھر اللہ کے سامنے 12-13 سال کا بچہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، معصوم سا، تہجد کی نماز پڑھنے کا شوق اور چسکا ایسا پڑ گیا کہ اسی عمر سے انہوں نے تہجد شروع کر لی تھی. اللہ سے تعلق جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر اتنا کام کا بناتے ہیں کہ مخلوق کے لیے پھر ایسا نافع بناتے ہیں کہ رہتی دنیا تک پھر فیض عام جاتا ہے. تعلق مضبوط کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا بن کر چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کے بن جاتے ہیں. ہم اور آپ بھی اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں اور لایعنی چیزوں سے بچ کر، بالخصوص گناہوں سے بچ کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر، پھر تھوڑی عبادت بھی ایسی بابرکت محسوس ہوتی ہے. جب انسان کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، گناہ ہو ہی نہیں، پھر نیکیاں تھوڑی بھی ہیں تب بھی وہ کارآمد ہیں، سرمایہ پھر اس کا بہت بڑا ہے. التو فالتو لا یعنی چیزوں سے، فضول بحثوں سے، بحث مباحثے سے، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو حرص ہے، ایک دوسرے سے اچھا بننا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جتانا، یہ ساری چیزیں یہی کے تماشے ہیں، سارے دھوکے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا کہ سارا یہ دنیا کا سلسلہ یہ دھوکے کی زندگی ہے. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. ہر چیز انسان بناتا ہے، بڑے عالیشان مکانات بنا رہا ہے، ٹھاٹ باٹ کے انتظامات کر رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ مجھے برتنا بھی نصیب نہیں ہوگا. کیا کچھ ایسے ایسے کھیل بیچ کے میں چوپٹ کے چوپٹ رہ جاتے ہیں کہ انسان کی آرزویں ادھوری رہ جاتی ہیں. بات یہ کہ یہاں تو جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کی حد تک انسان اپنا انتظام رکھے، اور یہاں سے بڑھ کر آخرت کے لیے انتظامات کرتا رہے، وہاں کے ذخائر جمع کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو افراد پر ہوا جن کی بحث چھڑ گئی تھی اپنے نام و نمود پر، حسب نسب پر. تو ایک نے دوسرے سے کہا، میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں ہوں، تیری ماں کا ستیہ ناس ہو. ایک وہاں عرب کے یہاں تکیہ کلام تھا، تو اس نے آپس میں تقابل شروع ہو چکا تھا. دوسرے سے پوچھا کہ تو بتا تیری ماں کا، تو بتا کہ تیرے آبا اور اجداد کا نسب کیا ہے. تو یہ بحث مباحثہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ دو افراد بیٹھے ہوئے فضول بحث میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا حاصل کچھ نہیں. قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اپنے حسب نسب کو گنواتے 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 قبرستان تک پہنچ گئے، دیکھو یہ ہمارے باپ کی قبر، یہ ہمارے دادا کی قبر، یہ ہمارے. تو گنتی اپنی مردم شماری بڑھانے کے لیے زندہوں کو گنتے گنتے قبرستان تک پہنچ گئے کہ دیکھو ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارا قبیلہ زیادہ بڑا، ہمارے والد یہ سردار، یہ سردار، وہ سردار. اپنی بڑائی جتانے کے لیے فرمایا کہ اس چیز نے تم کو ہلاک کر دیا. تو وہاں پر بھی وہ ان میں دو میں بحث چھڑی ہوئی تھی بڑائی کے اوپر، کہ میں بڑے خاندان کا کہ تو بڑے خاندان کا، میں اعلی نسب کہ تو اعلی نسب، اور اس نے کہا کہ فلاں فلاں فلاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ان پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں دو افراد تھے، وہ بھی تمہاری طرح اسی قسم کی فضول بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ جس کا حاصل کچھ نہیں اور فضول باتوں میں لگے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ وہ لایعنی چیزوں سے دور رہے. جو بھی لایعنی چیز ہو, بھلے وہ لایعنی بات ہو, لایعنی کام ہو, لایعنی بحث ہو, کوئی بھی چیز ہو جو لایعنی ہے, جس کا نہ دینی کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں کوئی نفع ہے, تو اس سے انسان اگر اپنے آپ کو بچائے تو یہ اس کے ایمان کی خوبصورتی ہے کہ اس کا ایمان صاف شفاف ہے, سجا بنا ہے. تو یہ دونوں جب لگے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں بھی تمہاری طرح دو افراد اسی طرح فضول بحث میں الجھے ہوئے تھے, تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی بھیجی. ان میں دو افراد میں جو بحث چلی تھی, ایک نے اپنے باپ دادا کا نام گنواتے گنواتے کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں نو اپنے اجداد کے نام گنوا دیے اور کہا کہ تیری ماں کا ستیاناس, تو بتا کہ تم کتنے نسب رکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن اسلام ہوں, بس اپنا اور باپ کا نام ذکر کیا, تیسرے نمبر پر اسلام کا تذکرہ کیا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, ایمان سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ, یہ دونوں بحث مباحثہ کر رہے ہیں, ان میں سے ایک نے تو اپنے آبا اور اجداد کے نسب کو نو تک پہنچا دیا, آپ اس کو بتا دیں کہ وہ نو کے نو جہنم میں ہے اور دسواں تو ہے, اور یہ جس نے اپنے باپ اور اپنا اور اپنے باپ کا نسب بیان کر کے تیسرے نمبر پر اسلام کا تذکرہ کیا, اس کو بتا دیں کہ اس کے باپ دادا دونوں جنت میں, تیسرا تو ہے. بس جتنی ضرورت ہو اس حد تک. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں, مختلف قوموں میں بانٹا ہے, مختلف علاقوں میں بسایا ہے تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے, جان پہچان ہو سکے. یہ اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت ہے کہ مختلف قبیلوں میں, مختلف قوموں میں, مختلف لوگوں میں اللہ پاک نے مختلف انداز کی اپنی مخلوق کو پیدا کر دیا. لتعارفوا, یہ تعارف کے لیے ہے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا. تو یہ پرہیزگاری اصل مطلوب ہے, باقی فالتو نام آوری, شہرت اور اپنے آپ کی بڑائی اور میں دوسروں کی نظروں میں اونچا ہو جاؤں, یہ سارے دنیا کے دھوکے ہیں. یا ایہا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. وخشو یوما, اس دن سے ڈرتے رہو. لا یجزی والد عن ولدی, جس دن باپ بھی بیٹے کا بدلہ نہیں چکائے گا. ولا مولود جاز عن والدہ شیئا, نہ ہی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی بدلہ چکائے گا. نفسی نفسی ہوگی, ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا, نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا, جو بالکل سگے رشتے ہیں. اور فرمایا یوم لا, یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ بالکل حق اور سچ. کہ قیامت کا دن اور قیامت کا وہ مرحلہ اور میدان محشر, ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ دنیا میں منہمک ہو کر آخرت کو فراموش کر بیٹھو. لا یغرنکم باللہ الغرور, دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. آگے اللہ تعالی نے اپنے علم کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, قیامت کب آئے گی, بارش کب برسے گی, پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, نیک بخت ہے یا بدبخت ہے, کیا اس کی پوری زندگی کا نقشہ ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل آنے والے دن تمہارا کتنا رزق تمہارے لیے مقرر ہے, اللہ جانتا ہے. اور وما تدری نفس بأی ارض تموت, تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کہاں پر لکھی ہے. جس کی موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے وہیں پہنچتا ہے, اور جو عنوان قائم ہونا ہوتا ہے وہی عنوان قائم ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد موت واقع ہوتی ہے. تو دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے ہو, دنیا کی فنائیت, دنیا کی بے بسی اور دنیا کا بیکار ہونا, بادشاہ وقت تھا شکار پر نکلا. اور حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ, بہت بڑے ہمارے اکابرین میں سے اور بہت بڑے عالم دین گزرے, مشکات شریف جو ہماری حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, تو اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا شکار پر نکلا, اور شکار کے دوران ظاہر ہے کہ اس میں پھر شکار پہلے وقتوں میں تو یہ بڑا مشغلہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں ہر ایک شکار کی جستجو میں ہوتا تھا، تو بادشاہ بھٹک گیا، بھٹک کر بھوک پیاس کے اندر جب مبتلا ہوا تو پیاس کے مارے اس کی حالت جب بری ہوئی تو ایک شخص اس کے سامنے نمودار ہوا جس کے پاس پانی کا پیالہ تھا، تو اس بادشاہ نے اسے پانی مانگا، کہا کہ پانی مفت میں نہیں ملتا، تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اپنی آدھی سلطنت تم کو دینے پر راضی ہوں، یہ پانی مجھ کو دے دو، چنانچہ آدھی سلطنت کا سودا کر کے پانی کا پیالہ لے لیا، تھوڑی دیر میں پیشاب کا تقاضا ہوا، پیشاب بند ہو گیا، اب پیشاب نہیں ہوتا، پھر ایک شخص نمودار ہوا اور کہا کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے لیکن مفت میں نہیں کرتا، کہا کہ آدھی سلطنت دینے پر راضی ہوں، مجھے پیشاب کا تقاضا ہے لیکن پیشاب ہو جائے علاج کر دو، تو علاج ہوا تو پیشاب صحیح سے ہو گیا، کہا کہ میری پوری سلطنت تو تمہاری ہوئی، کہا کہ اس سلطنت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں، وہ سلطنت میرے کس کام کی کہ جس کی قیمت ایک پانی کا پیالہ ہے، کہ پیتے وقت تم نے آدھی سلطنت دے دی اور نکالتے وقت آدھی سلطنت دے دی، اسی سلطنت کا میں کیا کروں گا. حقیقت میں یہ ایک سبق تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی بسا اوقات ایک چھوٹی سی نعمت کے سامنے بالکل ہیچ ہو جاتی ہیں. پانی کے ہم گلاس کے گلاس بھر کے پی لیتے ہیں اور صبح سے شام تک کتنی مرتبہ استنجا کر کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. تبھی تو بیت الخلاء سے جب نکلتا ہے انسان تو حکم یہ کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب ایک انسان سوچے بھی بیت الخلاء سے نکل کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا بات، اس کی قدر و قیمت وہ جانتا ہے جس کا پیشاب بند ہو جائے، جس کو قبض ہو جائے، جب وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہے نا، پھر جب اس کو اجابت ہو جائے پھر وہ جس دل کی گہرائی سے کہتا ہے الحمدللہ. تو یہاں تو اللہ پاک نے ہمیں رات دن انتظام کیا ہوا ہے، سہولت دی ہوئی ہے کہ جب دل چاہتا ہے پیشاب کر کے آ جاتے ہیں. اسی لیے بتایا کہ یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں کہ وقت کے اوپر پیشاب کا خروج ہو جائے، یہ بھی ایسی بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھ کو عافیت بخش دی. یہ کتنی پیاری دعا اللہ پاک نے سکھائی ہے. یہی چیز نہ ملے، پانی نہ ملے، پیاس سے انسان مر جاتا ہے، قبض ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، بسا اوقات جان چلی جاتی ہے. ہمارے یہاں کے شروع کے تھے بڑے حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے بڑے چاہنے والوں میں سے تھے غلام مصطفیٰ بھائی، قبض کے اندر مبتلا ہوئے بیچارے، کئی دن تک قبض کی شکایت رہی، ڈاکٹروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن ان کی آنتوں میں ایسی خشکی ہوئی کہ قبض ختم نہ ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. معاملہ یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو بڑی بڑی سلطنتیں بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں. تو نعمتوں کو استعمال کر کے اس منعم کا احسان، اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ جب اس نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، وجود دے رکھا ہے، وجود کی ضروریات دے رکھی ہیں اور ہر طرح سے فراوانیاں دے رکھی ہیں، تو پھر انسان کو زیب نہیں دیتا کہ بڑائی ہانکتا پھرے، دوسرے کے اوپر بڑائی جتاتا پھرے، تکبر میں مبتلا ہو. تکبر بھی کئی قسموں کا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی تین قسمیں ہیں. ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو صرف دل کے اندر ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے استکبار، کہ اپنے آپ کو بڑا جاننا، دل کے اندر بڑائی ہے، دل کے اندر تصور یہ ہے کہ میں فلاں سے میں ان سے بڑا ہوں. تو یہ استکبار، یہ تکبر کی ایک ایسی قسم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہ لا یحب المستکبرین. دل کے اندر بھی اگر بڑائی ہے، غرور ہے، تو غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، بھلے اس کا اظہار ہو رہا ہو کہ نہیں. صرف دل کے اندر بھی اگر بڑائی آ گئی کہ میں فلاں فلاں سے بڑا ہوں، میں فلاں معاملے میں بڑا ہوں، جہاں اپنے اندر بڑائی کا تصور آ گیا، یہ انسان استکبار کے اندر مبتلا ہوا، مستکبر بن گیا. اور مستکبر ایسا بندہ ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، غرور کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے. اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ دل میں بھی انسان کے تکبر ہو، غرور ہو، بڑائی ہو، اور اپنے افعال سے بھی اس کا اظہار کرتا ہو، بڑائی جتاتا پھرتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے مختال. اور تیسرا یہ کہ انسان کے دل میں بھی تکبر اور افعال سے بھی اظہار کرتا ہو اور ساتھ ساتھ شیخی بھی بھگارتا ہو، زبان سے بھی اظہار کرتا ہو، برملا اپنی بڑائی کے چرچے تذکرے اور اپنی بڑائی کے اظہار برملا زبان سے بھی کرتا ہو، دل میں بھی ہو بڑائی اور اپنے افعال سے بھی اظہار کرتا ہو اور برملا زبان سے بھی اپنی بڑائی جتاتا پھرتا ہو کہ تم مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. میں ایسا، میں ویسا، میں فلانے باپ دادا سے تعلق، فلانے خاندان سے، فلانے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، تو اگر دل میں بھی ہو، اعمال میں بھی ہو اور زبان پر بھی ہو، تو یہ کہلاتا ہے فخور، بڑائی ہانکنے والا. ان کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ مختال کو بھی پسند نہیں کرتے کہ جس کے دل میں غرور و تکبر ہو اور اپنے اعمال سے افعال سے ظاہر کرتا ہو، یہ بھی اللہ کی نظروں میں گرا ہوا ہے. اور فخور جو زبان سے بھی اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہو کہ ہم چما دیگر نیز، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو بڑائی جس انداز کی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند، اس کے مقابلے میں بندہ جتنا زیادہ عاجزی انکساری کا پیکر ہو، اپنی ذات کو مٹانے والا، اپنے آپ کو گھٹیا اور کمتر سمجھنے والا، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور محترم ہے. اپنے آپ کو مٹانا بڑا مشکل کام ہے، یہ انا فنا ہونے میں مدت لگ جاتی ہے، کبھی انسان کا غصہ ختم نہیں ہوتا، وہ انانیت ختم نہیں ہوتی، وہ زور اور وہ جو ایک جوش ہوتا ہے نا، بوڑھے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ خناس ختم نہیں ہوتا، دل کے اندر سے وہ گھمنڈ نہیں نکلتا، لڑتے جھگڑتے اور گھروں کو جہنم بناتے بناتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مزاج کے اندر سختی ختم نہیں ہوتی، وہ زبان کی تلخی ختم نہیں ہوتی، وہ رویوں میں کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی. اور اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان شیر و شکر ہو جاتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے، ایسا میٹھا ہوتا ہے کہ اپنے پرائے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ارد گرد جھمگٹا رہتا ہے، ہر ایک اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو کسی بھی انداز سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور کسی بھی انداز سے اللہ کی کوئی بھی اطاعت اور فرما برداری کا موقع نہ نکلنے پائے. جب موقع آ جائے نیکی کا، اچھے سے اچھے انداز میں نیکی کی جائے، جب موقع آ جائے بدی کا، تو بدی سے بچ کر پھر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ گناہ سے بچ گیا. اپنے وجود کو کامل مکمل صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. دل کی دنیا اگر بدل جائے تو انسان کے وارے کے نیارے ہیں. آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. دل بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے، آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل اس دل میں زہر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، بڑائی اور کیا کچھ زہر ہی زہر اس کے اندر بھرے ہوتے ہیں. اس کو صاف کر لیا جائے، دل کی دنیا سدھر جائے، سنور جائے، صاف ہو جائے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. ارے سنو، وجود کے اندر، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ، ارے سنو، وجود کے اندر، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہو گیا، وہ سدھر گیا، وہ بن گیا، تو پھر تو پورا وجود بن گیا، پورا وجود سدھر گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ گیا. الا وہی القلب، سنو، وہ لوتھڑا دل کا ٹکڑا ہے. دل کی دنیا اگر سدھر گئی، دل اگر سنور گیا، دل کی اصلاح ہو گئی، تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں. پھر یہ دل اللہ کی معرفت کا، اللہ کے نور کا، اللہ کی محبت کا گھر بنتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ کی محبت اگر دل کے اندر سما جائے، جگہ کر جائے، پھر دنیا کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ دنیا سارا کیسا کھیل تماشا ہے، ساری دھوکے کی چیز ہے. اور پھر اس وقت انسان اپنے دل کے اندر وہ حلاوت، وہ لذت، وہ مٹھاس، وہ محبت محسوس کرتا ہے جو اللہ پاک نے مومن کے دل کے اندر رکھی ہوتی ہے. دل کی دنیا سنور جائے تو پھر تو کام بن سکتا ہے، لیکن دل کے اندر وہی زہریلے اثرات ہوں اور انسان کہے کہ نمازیں پڑھتا ہوں لیکن میرے مزاج میں نرمی نہیں آتی. نماز تو ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، اہم ترین فریضہ ہے، لیکن اصل تو دل کی حالت، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے. کہ جب تک کہ اس کی رگڑائی منجائی نہیں ہوگی، میل کچیل زنگ کو دور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ گندا ہی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، سیکل کرنے والا اس کو رگڑ کر صاف کرتا ہے تو لوہا چمک جاتا ہے، لوہے کی تلوار ہو، زنگال ہو، سیکل کرنے والے کو دیا جائے تو وہ اس کو رگڑ کر چمکاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر پالش کرتا ہے تو کیسے شیشے کی طرح چمکتی ہے. فرمایا کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے تو دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور اس دل کے زنگ کو دور کرنے کی دو چیزیں ہیں، تلاوت کلام پاک اور موت کی یاد. اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اس تلاوت کی برکت سے انوارات کی بارش ہوتی ہے، دل کی دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور دل کو سیقل ہو جاتا ہے، پالش ہو جاتی ہے. قلائی کرنے والا برتن، جتنے بڑے بڑے برتن، دیگ وغیرہ، یہ بڑی چیزوں کو رگڑتا ہے، آگ پر پکاتا ہے، میل کچیل کھرچتا ہے، گھسنے کے بعد پھر اس پر جب قلائی کرتا ہے، لگتا ہے چاندی، صاف شفاف، چمکتی دمکتی، آئینے کی طرح جھل مل، بالکل ایسی چمک مارتی ہے. تو دل کو بھی اگر اللہ کے کلام کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ صاف شفاف کیا جائے اور موت کی یاد رکھی جائے. جانے والا جو بھی جاتا ہے، انسان سوچے کہ باری باری جا رہے ہیں. بچپن میں تو جب بڑے ہوتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ جب بڑے بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی فائل اوپر آ گئی، بڑے بھائی کی ہو گئی، اب دوسرے بھائی کی فائل اوپر آ گئی شادی کے لیے. جب اس کی ہو گئی تو چھوٹے بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں، فائل اوپر آ گئی. جب بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد باری لگتی ہے جانے کی، تو پھر کہا جاتا ہے اب تیار رہو، بڑے جا رہے ہیں باری باری، بڑے یہ چلے گئے اب اس کی باری، یہ چلے گئے اب اس کی باری. پھر اس وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ فلاں فلاں جا رہے ہیں، اب اس مرحلے پر آ چکے کہ اب جانے کی باریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ سیٹ جانے کی ایسی ہے کہ جو چانس پر ہوتی ہے. اللہ پاک کے علم میں تو اٹل اور پتھر کی لکیر ہے، لیکن بندے کو نہیں پتا کہ وہ پہلے جائے گا یا میں پہلے جاؤں گا. اس اوقات چھوٹے کی وفات پہلے ہوتی ہے، بڑے کی بعد میں ہوتی. تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو دل کو صاف شفاف رکھے، زبان کو پاک رکھے، ذکر اللہ میں اپنی زبان کو تر بتر رکھنے والے، اور اپنے دل کو نور محبت سے، نور معرفت سے لبریز کرنے والے، دنیا کی لایانی چیزوں سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والے، کھیل تماشوں سے دور رہنے والے، گناہوں کی لغویات سے بچنے والے، نیکیوں میں انہماک رکھنے والے، وہ بڑے وافر مقدار میں اپنے آخرت کا ذخائر بڑھا رہے ہیں. حضرت لقمان حکیم سے ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کریں اور اس بکری کے وجود میں سے دو سب سے بدترین جو اس کے ٹکڑے ہوں وہ لے آئے. بکری ذبح کی اور اس کی زبان کاٹی اور دل دونوں لا کے پیش کر دیے. آقا نے کہا کہ ایک اور بکری ذبح کریں اور اس بکری کے وجود میں جو سب سے بہترین ٹکڑے ہوں وہ لے کر آ جائیں. بکری ذبح کی، زبان کاٹی اور دل کاٹا لے کر پیش کر دیا. کہا کہہ رہے عجیب. میں نے کہا جانور کے جسم میں سب سے بدترین اعضا پیش کریں تب بھی یہ اٹھا لائے، اور جب بہترین مانگے تب بھی یہ اٹھا لائے. حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہی دو اعضا ایسے ہیں کہ اگر یہ بہترین رہیں تو سب کچھ بہترین ہے، اور اگر یہ بدترین ہو جائے تو سب کچھ بدترین ہے. ان کی بہتری اور بدتری کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے کہ اگر یہ بہتر ہوں تو پورے وجود میں ان سے بہتر کوئی اور عضو نہیں ہو سکتا. زبان اور دل اگر بدتر ہو جائیں تو پورے وجود میں ان سے بدتر پھر کوئی اور عضو نہیں ہو سکتا. زبان انسان کی صاف ستھری ہو، میٹھی ہو، شیر و شکر ہو، ذکر اللہ کی باتیں، آخرت کی باتیں، اللہ کی باتیں اس پر آتی ہوں تو اس سے پیاری زبان اور کوئی نہیں. کتنے کتنے محتاط حضرات گزرے کہ اپنی زبان کے اوپر غیبت، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس وقت سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے تو میں نے کسی ایک فرد کی بھی کبھی غیبت نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. یہ وہ محدث ہیں کہ جن کی زبان ایسی پاک صاف حدیثوں کے اندر چلنے والی. ایک محدث اپنی بیان فرمانے لگے کہ یہ وہ زبان ہے جس سے ہمیشہ حدیثیں ہی بیان ہوئی ہیں. شاگرد نے کہا حضرت دکھائیے. تو زبان جب دکھائی تو اس نے چوم لیا. کہا کیوں اس زبان کو پیار نہ کروں جس زبان سے ہمیشہ اللہ کے رسول کے فرامین ہی نکلے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے یہ وہ ہاتھ ہے جس نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا. شاگرد نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے. آگے ہاتھ کیا تو چوم لیا. کہا کہ اس ہاتھ کو کیوں نہ چوموں جو ہاتھ حضور کے وجود، حضور کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہوا ہو. تو ایسے ایسے محتاط رہنے والے کہ زبان کو ایسا محفوظ کیا. فرمایا کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں فرمائیں گے. تو زبان محفوظ ہو جائے غیبت سے، چغلی سے، لان تان سے، دل آزاری سے، جھوٹ سے، فحش گفتگو سے، اور دل محفوظ ہو جائے گندی چیزوں سے، تو پھر دل اور زبان جب درست ہو جائیں تو پھر پورا وجود درست ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پورے وجود کی صفائی ستھرائی نصیب فرمائے، اور پاکیزہ سوچ، پاکیزہ زندگی اور عبادات اور طاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ہمارے کرم فرمائے محترم جناب سہیل بھائی, ان کی خالہ صاحبہ کا پچھلے دن انتقال ہوا, اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, اور سہیل بھائی کی خوش دامن صاحبہ وہ بیمار چل رہی ہیں, دعا فرمائے کہ اللہ پاک انہیں بھی, اویس میاں کی والدہ ماجدہ کو, اجلال حیدر کی والدہ ماجدہ کو, تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.